بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام اسلام پلس پیش کیا جائے گا اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے توقع ظاہر کی ہے کہ رفتہ رفتہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ ایران کے اوقاف و خیراتی امور کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے واسطے سے انسان کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اعلامیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تینوں جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت نے سینٹ میں اسلام آباد کی نشست پر حکمران جماعت کی شکست کے بعد قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ اور ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی مختلف سرحدوں پر احتجاجی دھرنے کو 100 دن پورے ہونے کے بعد ہفتے کو دہلی سے ملحقہ کے ایم پی ایکسپریس وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے توقع ظاہر کی ہے کہ رفتہ رفتہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے ہفتے کے روز انسداد کورونا کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے صوبے خوزستان کو چھوڑ کر جو عراق کے پڑوس میں واقع ہونے اور آمد و رفت کی بنا پر کورونا وائرس کی شدید لپیٹ میں آ گیا ہے، باقی تمام صوبوں کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی سخت حالات کا سامنا ہے۔ صدر ایران نے عید نوروز کے موقع پر ایسے شہروں میں کہ جہاں کا معمول کے طور پر زیادہ سفر کیا جاتا ہے، خاص طور سے حفظان صحت اور کورونا سے متعلق طبی اصولوں کا پاس و لحاظ رکھے جانے کی ضرورت پر بھی تاکید کی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے امید ظاہر کی کہ رواں ایرانی سال کو ایسی حالت میں ختم اور نئے سال کا ایسی حالت میں آغاز کیا جائے گا کہ کورونا پھیلاؤ کے زیادہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ ایران کے اوقاف و خیراتی امور کے ادارے کے سربراہ سید مہدی خاموشی نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے واسطے سے انسان کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق سید مہدی خاموشی نے تہران میں قرآن مجید کے 37ویں بین الاقوامی مقابلوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کے نزول اور آپ کے مبارک وجود کے مقاصد میں یکساں مطابقت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اتھر و پاکیزہ روح اور آپ کا اخلاق و کردار ایسی قرآنی اقدار کا مظہر ہے کہ جن کی طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے بھی اشارہ کیا ہے۔ سید مہدی خاموشی کے بقول قرآن مجید ہر دور کے انسانوں کی نجات کی راہ پیش کرنے کے لیے نازل ہوا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لانے اور اس کا وسیلہ ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو لانے اور اس کا وسیلہ ہیں اور آپ نے انسان کی نجات کے تمام پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تہران میں قرآن مجید کے 37ویں بین الاقوامی مقابلے ہفتے کے روز سے شروع ہو گئے ہیں اور آئندہ منگل تک جاری رہیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اعلامیہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تینوں جزائر ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اعلامیہ اور ایرانی جزیروں کے بارے میں کیے جانے والے بے بنیاد دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ بعض عرب ممالک اپنے اہم ترین مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کے بجائے اپنا خود ساختہ اور وہمی دشمن تیار کر کے اپنے غلط اور اشتعال انگیز اقدامات کے ذریعے رائے عامہ کی توجہ اہم ترین مسائل سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایران کے خلاف عائد کیے جانے والے تمام الزامات کو غلط اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ جن ممالک نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزشتہ 6 برس کے دوران یمن کے عوام کا خون بہایا اور اس ملک کی ساری تنصیبات کو تباہ و برباد کر دیا اور یمنی عوام کی بھکمری، بیماری اور دسیوں ہزار عام شہریوں کی شہادت اور زخمی اور لاکھوں دیگر کے بے گھر ہونے کا باعث بنے اور جن کے ہاتھ یمنی عوام کے بے گناہوں کے خون سے رنگے ہیں، وہ اپنے جرائم کی پردہ پوشی اور رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کے لیے دیگر ملکوں، خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت نے سینٹ میں اسلام آباد کی نشست پر حکمران جماعت کی شکست کے بعد قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے 172 ووٹ درکار تھے اور انہوں نے مجموعی طور پر 178 ووٹ حاصل کیے۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں ہوا اور لابی میں ووٹنگ کے بعد 178 ارکان نے، جن میں سبھی ارکان پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے تھے، وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس کا مکمل بائیکاٹ کیا اور حزب اختلاف کا کوئی بھی رکن ایوان میں موجود نہیں تھا۔ ایوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد عمران خان نے اپنے خطاب میں اپنی جماعت اور اتحادیوں کے اراکین قومی اسمبلی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ شریف اور زرداری عرب پتی بن جائیں۔ ادھر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پاکستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان شدید نعرے بازی اور تلخ کلامی کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پریس کانفرنس کے دوران حکمران جماعت تحریک انصاف کے کارکنوں نے لیگی رہنماؤں کو گھیر لیا اور ان کے درمیان ہاتھاپائی بھی ہوئی۔ کارکنوں کے درمیان ہاتھاپائی کے درمیان ایک طرف سے جوتا بھی پھینکا گیا جو مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری احسن اقبال کے سر پر جا کر لگا۔ مسلم لیگ کے رہنماؤں کے دعوے کے مطابق پارٹی کے ترجمان مریم اورنگزیب کو دھکا بھی دیا گیا جبکہ لیگی رہنما مصدق ملک کو تھپڑ بھی مارا گیا۔ دوسری جانب وزیراعظم کے معاون خصوصی ارسلان خالد نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اپنے آس پاس موجود پی ٹی آئی کے حامیوں پر حملہ کر کے ہنگامہ آرائی کا آغاز کیا۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کی مختلف سرحدوں پر احتجاجی دھرنے کو 100 دن پورے ہونے کے بعد ہفتے کو دہلی سے ملحقہ کے ایم پی ایکسپریس وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسانوں نے ہفتے کو صبح 11 بجے سے سپہر 4 بجے تک ایکسپریس وے پر پرامن طریقے سے چکا جام کیا۔ اس درمیان ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں بھی کسانوں کی مہا پنچایتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کسانوں کی تحریک کو 100 دن پورے ہونے پر کسان رہنما راکیش ٹکیت نے سبھی کسانوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے کے حل کے لیے آخری سانس تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی بہت لمبی ہے اور ہمیں ٹریکٹر کی ضرورت ہے، کاروں سے تحریک نہیں چلتی۔ راکیش ٹکیت نے حکومت کو خبردار کیا کہ ہمارا اگلا جو مارچ ہوگا اس میں کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اگر بیریکیٹنگ ہوئی تو اس کو توڑ دیا جائے گا۔ افغانستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر میر رحمان رحمانی نے طالبان گروہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر تشدد اور جنگ کا راستہ ترک کر کے دوبارہ امن مذاکرات شروع کرے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق میر رحمان رحمانی نے ہفتے کے روز قومی کونسل کے 17ویں دور کے 3rd سال کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ طالبان گروہ کو چاہیے کہ نرمی کا مظاہرہ کرے اور امن مذاکرات میں شامل ہو تاکہ تاریخ میں اسے امن پسند گروہ قرار دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی قومی کونسل اپنے ملک کے نظام، جمہوریت اور افغان عوام کی حمایت میں کھڑی ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کے امن مذاکرات ستمبر سن 2020 میں شروع ہوئے مگر اختلافات کی بنا پر ان مذاکرات کا عمل بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں حکومت کی تبدیلی نے ان مذاکرات کے مستقبل کو مبہم بنا دیا ہے۔ عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پاپ فرانسس نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ اور انسانی سماج میں محبت، پرامن، بقائے باہمی اور انسان دوستی جیسی اقدار کے فروغ کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پاپ فرانسس اور عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے درمیان ملاقات کے حوالے سے ویٹیکن کے جاری کردہ بیان میں بین المذاہب دوستی کو دونوں مذہبی پیشواؤں کے درمیان ملاقات کا اہم ترین محور قرار دیا گیا ہے۔ ویٹیکن کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ پاپ فرانسس نے ہفتے کو نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے ملاقات کی ہے۔ 45 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں پاپ فرانسس نے دنیا میں بین المذاہب تعاون اور دوستی کی اہمیت پر زور دیا تاکہ باہمی احترام اور مذاکرات کو فروغ دے کر عراق خطے اور پوری انسانیت کی مدد کی جا سکے۔ اس سے پہلے آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ پاپ فرانسس کے ساتھ ملاقات میں عصر حاضر میں بشریت کو درپیش عظیم چیلنجوں اور ان چیلنجوں کے مقابلے میں خداوند متعال پر ایمان اور اعلی اخلاقی قدروں کی پاسداری کی اہمیت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ حماس نے فلسطین کے پارلیمانی انتخابات میں اسرائیل کی مداخلت کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما اسامہ ہمدان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ حماس سے تعلق رکھنے والے افراد کو انتخابات میں امیدوار بننے سے روکنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ حماس فلسطین کے انتخابات کے سلسلے میں طے شدہ اور اعلان کردہ پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ حماس کے رہنما نے کہا کہ اس بات کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ بیرونی یا اسرائیلی دباؤ انتخابات کی منسوخی کا سبب بنے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق دل سے زیادہ ہے عزیز، داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور دعائے امام زمانہ کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں اسلام پلس پروگرام، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام، خداوند عالم کا شکر ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو دن ہی صحیح، لیکن ہم بیٹھتے ہیں اور اسلامی معلومات کے حوالے سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ جانتے ہیں اور کچھ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس مسلمان پر کہ جو کم از کم اپنے ہفتے کا ایک دن دینی مسائل کے لیے مخصوص نہ کرے، یعنی دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، دینی علوم حاصل کرنا، جو انسان اس کے لیے مخصوص نہ کرے کم سے کم ایک دن، تو اس کے اوپر مجھے افسوس ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ اسلام پلس کے ہمراہ کم از کم ہمیں ایک دن یا دو دن اس طرح کے ہفتے میں مل جاتے ہیں کہ ہم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اور اپنے جو مہمان یہاں پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے بہت کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے. صرف ضرورت ہے کہ ہم ان کو جانیں، اور جاننے کے بعد اپنے اذہان میں محفوظ کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اسلام پلس کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو قرآن کریم کا بھیجا ہے، وہ ہمیں حسین اختر صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال ہے کہ کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں.
جی، کس سورہ میں بسم اللہ دو مرتبہ آیا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ سورہ کا جز ہے. لیکن ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آیا ہے، وہ ہے سورہ نمل. ایک تو ابتدا میں بسم اللہ ہے، آغاز میں، بگننگ میں، اس لیے کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے توبہ کے علاوہ، تو اس میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ ابتدا ہوتی ہے اس طرح سے سورہ کی. اسی طرح سے سورہ کے درمیان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. وہ کہاں کے اوپر آیا ہے؟ کہ جہاں کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھتے ہیں، تو اس میں اس طرح سے ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے. میں ایک نقطے کا اضافہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خط کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا نبی سلیمان علیہ السلام کا یہ بتا رہا ہے کہ گزشتہ نبیوں کی یہ سیرت رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو، حتیٰ خط کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے. یہ گویا کہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ہم بھی نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھتے وقت اور سورہ کو پڑھتے وقت نہیں، بلکہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی ایکشن شروع کرنا چاہیں، اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تاکہ ہمارے کاموں میں برکت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہم کم سے کم وقت میں اور جلدی سے جلدی ہم اس کامیابی تک پہنچ سکے. کیونکہ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے وہ بابرکت بھی ہوتا ہے، اور انسان کو اس میں کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے.
ناظرین بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ جو کام بھی خداوند عالم کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کے نام سے شروع ہوتا ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور دوسرے ہر مسلمان کی پہچان ہے یہ، ہمارا ہر کام خدا کے نام سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے، یہ جب ہم ذکر کریں گے خداوند عالم کا نام کا تو یہ اس بات کی دلیل بنے گا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خداوند عالم ہے اور اسی کے ارادے اور اسی کے اختیار اور اسی کی قوت کے ساتھ ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین ایک دوسرا سوال لیتے ہیں، قرآن کریم کا یہ سوال اسکائپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی دیکھیں گے اور سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ مولانا صاحب، کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یعنی منصوص ہیں اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی جانب سے اختیار کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔
بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کیا اسماء الہی توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں؟ اس کے جواب میں عرض کروں کہ توقیفی کا لفظ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے واضح نہ ہو۔ توقیفی ایسے امور کو کہا جاتا ہے جن میں ہم کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتے، جیسے ہے ویسے ہی اسے اپنانا ہے اور ادا کرنا ہے۔ اسماء الہی اور صفات الہی کے بارے میں یہ سوال کہ کیا وہ توقیفی ہیں یا توقیفی نہیں ہیں، یعنی کیا وہی اسماء اور صفات جو ہم تک پہنچے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں، انہی کے ساتھ ہم ذکر پڑھ سکتے ہیں یا ان کے ساتھ اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہاں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی اسم کا اضافہ نہیں کر سکتے، جبکہ صفات توقیفی نہیں ہیں، ان میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے واجب الوجود فلاسفہ کی اصطلاح ہے، صفت ہے، اس کا کیا یہ صفت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس نقطہ نظر کے قائل ہوں تو یہ صفت درست ہوگی۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسماء اور صفات دونوں توقیفی ہیں، یعنی جو اسماء ہم تک پہنچے ہیں اسماء الہی اور جو صفات الہی ہم تک پہنچی ہیں وہی ہیں، ان میں ہم کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ تیسرا نقطہ نظر علامہ طباطبائی کا تفسیر المیزان میں ہے، جو فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ اسماء الہی توقیفی ہیں، بس جو ہیں یہی ہیں، ان میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا اسم جو کمال مطلق الہی پر دلالت کرے اور اس میں کسی قسم کی محدودیت نہ پائی جائے تو اس کو ہم اسم الہی قرار دے سکتے ہیں۔
جی ناظرین بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ خداوند عالم کے اسماء کے حوالے سے۔ ناظرین یہ قرآن کریم کا سلسلہ تھا، اپنے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، کچھ سوالات تھے جو قرآن کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال جو عقائد کا ہمیں بھیجا ہے وہ کشمیر سے بھیجا ہے نادیہ نے، اور انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے یہ آڈیو ہمیں جو ہے بھیجا ہے، اور سوال ہم ان کا انہی کی زبانی سنیں گے، اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟
جی، امام اور خلیفہ کے درمیان کا فرق بھی ایک تو اس کلمے کے سے سمجھا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ جو تصور رائج تصور ہے امت مسلمہ کے درمیان میں، کلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام کے معنی ہے بھائی لیڈ کرنا اور ہدایت کرنا، ایک امت کو لیڈ کرنا، اپنے ساتھ ایک امت کو لے کے چلنا کامیابی کی طرف، سعادت کی طرف، بلندی کی طرف، یہ امام کا کام ہوتا ہے۔ خلیفہ معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا تو خلیفہ خلف سے بنا ہوا ہے، خلف کے معنی ہے کسی کے پیچھے آنا، خلف کے معنی پیچھے ہوتے ہیں۔ درحقیقت خلیفہ کا کلمہ جو استعمال کیا تھا یہاں پہ عام طور سے امت مسلمہ میں، یعنی یہ کہ رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کرنا شروع کی، چونکہ رسول اللہ کے بعد آئے، رسول اللہ کے پیچھے آئے، لہذا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا لفظوں کے اعتبار سے فرق. ایک خلیفہ کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وہ ہے انبیاء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے, جیسے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا گیا, حضرت ہارون کو جناب موسیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا, وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ میرے بعد, یعنی جناب ہارون کے لیے جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وخلقنی فی قومی, میرے میں جا رہا ہوں سفر پر 30 دن کے لیے سفر پہ, اور پھر 40 دن کا وہ سفر ہو گیا, میرے تم جانشین بن کے رہو, جانشین کے معنی میں ہوا. ایک خلیفہ کا معنی اور ہے یعنی اللہ کے صفات پیدا کرنا, یعنی جتنا انسان الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ خلیفہ خدا ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو رائج اصطلاح ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں نے آ کر حکومت کی ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک نظام جو رسول اللہ کے بعد سلسلہ ہدایت کا شروع ہوا امامت کا جو اہل بیت کے ذریعے شروع ہوا ان کو امام کہا جاتا ہے. ممکن ہے ایک جگہ پر یہ فرد جمع بھی ہو جائے, ایک فرد جو ہے وہ امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو, اس اعتبار اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
جی ناظرین, بہت اچھا سوال تھا اور اسی طریقے سے جواب بھی بہت اہم تھا جو ہمارے مہمان نے دیا کہ ایمان امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں, یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے. سوال پوچھا ہے احمد رضا صاحب نے فیس بک کے ذریعے, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئے ہیں, اور چونکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں تو جب ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو پھر پردے غیب میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے, ہمارے جوانوں کے ذہن میں معمولاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اور اگر نہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے تو دشمن جو ہیں وہ ایک کم سے کم اعتراض کی صورت میں یا شبہ کی صورت میں اس کو ہمارے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ تمہارے امام ہدایت کے لیے آئے تھے, پھر پردے میں رہنے کا ان کا کیا فائدہ ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھیں.
جی دیکھیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اگرچہ بحرۂ غیبت میں ہیں لیکن ان کا جو فائدہ ہے, ان کے وجود کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف حضور اور ظہور کے اندر محدود یا منحصر نہیں ہے, بلکہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بحرۂ غیبت میں بھی رہ کر کائنات کے لیے ہدایت کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں. روایات کے اندر امام زمان کی ایک تعبیر جو ہے وہ اس سورج سے کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہے اور اپنی روشنی کی تمازت کو کائنات کے اندر اپنی روشنی کو پہنچا رہا ہوتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اسی طرح امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر غیبت میں بھی رہ کے اپنی ہدایت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچا سکتا ہے. اس حوالے سے علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج اللہ وبیناتہ. نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بار الہ, یہ صحیح ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ میرے عقل مانتی ہے کہ زمین جو ہے وہ کبھی بھی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی, چاہے وہ حجت جو ہے ظاہر اور مشہور ہو, چاہے وہ حجت غائب اور پردے غیب میں ہو. کیوں؟ تاکہ خدا کی جو حجتیں اور بینات ہیں, جو شریعت ہے, وہ باطل نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے, ختم نہ ہو جائے. اس سے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیبت میں بھی ہو تو وہاں رہ کر بھی ان کا وجود زیجود کائنات کے بقا کا ضامن ہے اور شریعت کی بقا کا ضامن ہوا کرتا ہے. لہٰذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اگر حاضر اور ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کا فائدہ جو ہے کائنات کے لیے بہترین انداز میں پہنچ سکتا ہے. اگرچہ پورا فائدہ نہیں ہوگا, جو جب حضور ہوگا ظہور ہوگا تو پورا پورا فائدہ ہوگا, لیکن اگر پردہ غیبت میں ہو تو وہاں سے بھی اپنی ہدایت کے نور اور انوار کائنات تک پہنچا سکتے ہیں.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی یہاں پر ذیشان حسین صاحب نے, اور ظاہر ہے مختصر سے وقت میں اس سے بہتر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی کہ امام کے بہت سے فوائد ہیں, اور خالی ان فوائد کا تعلق ظہوری سے نہیں ہے, اگرچہ ظہور میں بطور کامل ہمیں فائدہ حاصل ہوگا لیکن غیبت کے زمانے میں بھی بہت سے فوائد ہیں جو امام کے وجود مبارک سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ناظرین, یہ ہمارا عقائد کا سلسلہ تھا, اجازت دیجیے یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر جو شروع کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں. تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے علی رضا صاحب نے، ہم ان کا سوال ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. ظہر کی نماز اگر ہم 12:15 ادا کرنی چاہیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
دیکھیے، معیار 12:15 نماز ظہر کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 12 ہی بجے نماز ظہر واجب ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی جگہ 1 بجے نماز ظہر واجب ہو. معیار یہ ہے جب زوال آفتاب ہو جائے، زوال آفتاب کے بعد انسان نماز ظہر میں داخل ہو سکتا ہے، اور نماز ظہر کے فوراً بعد انسان نماز عصر کو پڑھ سکتا ہے. اب یہ زوال کس ملک میں، کس جگہ، فصلوں کے اعتبار سے کس وقت ہوتا ہے، یہ آپ لوگ معین کیجئے. زوال آفتاب کب ہوتا ہے، اس کے لیے فقہی لحاظ سے معیار یہ بنایا گیا ہے، اگر کسی سیدھی چیز کو برابر زمین پہ گاڑ دیا جائے تو جب صبح کو سورج نکلے گا تو اس کا سایہ مغرب کی طرف جائے گا، اور جیسے جیسے سورج اوپر آئے گا ویسے ویسے یہ سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ سایہ ایک دم چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا ہونے کے بعد بڑھنا شروع کرے، جیسے ہی بڑھنا شروع کرے ہم سمجھ لیں گے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے. یا اور سادے الفاظ میں کہوں، بعض علماء نے اس طریقے سے توضیح دی ہے کہ اگر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کا آدھا حصہ گزر جائے، مثلا 8 گھنٹے کا دن تھا، 4 گھنٹہ گزرنے کے بعد نماز ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ بھی اور اس کے جواب سے آپ نے آشنائی حاصل کی. اس سوال دوسرا ہم لے رہے ہیں احکام کے سلسلے کا. یہ سوال بھیجا ہے غلام مصطفیٰ صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چیریٹی یا ڈونیشن کا کچھ حصہ بیچنا جائز ہے، اور کیا اس کو یعنی کاروبار میں لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجئے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، یہ ڈونیشن یا خیریہ جو انسان دیتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت دے رہا ہے. جس مقصد کے تحت دیتا ہے اس کے خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے یتیموں کے اوپر آپ صرف کریں، تو آپ اس کو یتیم کے علاوہ کہیں اور صرف نہیں کر سکتے ہیں. یا اس نے مثلا گیہوں دیا ہے یتیم بچوں کے لیے یا مدرسے کے لیے، تو آپ اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں. یا کسی نے زمین دی ہے، مثلا مدرسے کو دی ہے یا یتیم خانے کو دی ہے یا مسجد کو دی ہے یا امام بارگاہ کو دی ہے، کسی کو بھی دی ہے، تو جس مقصد کے لیے اس نے دیا ہے صرف اسی مقصد میں استعمال ہوگی، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں نہ آپ دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، اگر دینے والے نے ادارے کو دی ہے، مثلا ایک ادارہ ہے، ادارے کو دی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے کے کام آئے، تو ایسی صورت میں صاحب ادارے کو اختیار ہے، چونکہ ادارے میں 500 کام ہوتے ہیں، صاحب ادارے کو اختیار ہے اپنی صلاحیت کے مطابق اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، البتہ اسی ادارے کے تحت، ادارے سے ہٹ کے وہ بھی اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ دینے والا کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جس مقصد کے لیے دے رہا ہے یا جس نیت کے ساتھ وہ دے رہا ہے، صرف اس کو اسی میں خرچ کریں گے، اس کو دوسری چیزوں میں خرچ نہیں کر سکتے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، اور بیچ کے اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دیے ہیں یا یہ چیز نہیں دی ہے. اس نے دیا ہے مثلا یتیم خانے کے لیے، تو صرف آپ کو اسی میں صرف کرنا ہے، دوسری چیزوں میں صرف کرنا جائز نہیں ہے.
ناظرین، بہت اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے. دیکھیے، جس چیز کے لیے وہ چیز معین کی گئی ہے اسی میں آپ صرف کر سکتے ہیں، کسی دوسری چیز میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ناظرین، یہ احکام کے کچھ سوالات تھے جن کے ہمراہ آپ کی خدمت میں ہم پروگرام کے اس حصے میں حاضر تھے. اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے غلام احمد ڈار صاحب نے کشمیر سے، آپ ہمارے ساتھ رہے، ہم اس آڈیو کو جو انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے اس کو مل کر سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہم سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے، شیطان کے مقاصد اور منصوبے کیا ہے؟
شیطان نے خود بارگاہ پروردگار میں اپنے منصوبے کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا، پروردگار میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، منحرف کروں گا۔ سب سے بڑا منصوبہ شیطان کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کہا کہ ہم تیرے بندوں کے دلوں میں بڑی بڑی امیدیں پیدا کریں گے، لہٰذا بڑی بڑی امیدیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان نے کہا ہم انہیں بڑی بڑی امیدیں پیدا کر کے پھر انہیں ہم گمراہ کریں گے۔ اسی طریقے سے شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں کو خرافات کی دعوت دے، خرافات میں انسان کو اس طرح سے مبتلا کر دے کہ وہ اچھائیوں کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ شیطان نے یہ بھی منصوبہ بنایا ہے کہ وہ خلقت خدا میں تغیر اور تبدل کرے۔ یہ شیطانی منصوبے ہیں جن سے بچنا ہر انسان کی، ہر مومن کی، ہر بندہ خدا کی ذمہ داری ہے۔
جی ناظرین، آپ نے جانا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے مقاصد ہیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ ناظرین اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں ہم، یہ بھی بہت اہم ہے گھریلو مسائل کے حوالے سے۔ یہ ایک خاتون ہیں، نجمہ خاتون، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک لڑکی کو سسرال والوں کے دلوں میں گھر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک لڑکی جو ابھی نئی شادی ہو کے آئی ہے سسرال میں، تو اسے ایسے کون سے کام انجام دینے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے، یعنی اپنے سسرال والے کے دلوں میں اپنا گھر بنا سکے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری جو سماجیات کی ایکسپرٹ ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی بہت ہی عمدہ یہ جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ایک لڑکی جو ہے وہ سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے۔ عرض کرتی چلوں کہ مومن کے قلب کو شاد کرنا خود ایک اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسلام اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو اپنے سسرال والوں کا دل جیت سکتی ہے، اس کی سب سے اہم جو اس میں سب سے پہلا کام ایک لڑکی کو اپنے سسرال کے گھر میں جا کے کرنا ہوگا وہ یہ کہ وہ اس گھر میں خود کو بہو نہ سمجھے بلکہ اس گھر کی بیٹی سمجھے۔ جب ایک لڑکی اپنے اندر اس طرح کے احساسات و جذبات کو ایجاد کر لے گی، اپنے اندر اپنے وجود میں لے آئے گی، تو یقیناً اس کی نگاہ جو ہے سسرال والوں کی نسبت ویسی ہو جائے گی، یعنی ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، نند وغیرہ کو بہنوں کا، یا اسی طرح سے سسرال کے دوسرے افراد کو اپنے گھر والوں کی طرح سمجھے گی، اور پھر ان کی باتیں اس سے قبول کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اس کے احساسات اور جذبات کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ دوسری چیز جو طریقہ ہے دل جیتنے کا ایک بہو کا، وہ یہ کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام باقی رکھے۔ یعنی اگر گھر میں بزرگوں کا کسی بھی بہو نے احترام باقی رکھا، یقیناً وہ اس گھر کے بزرگوں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے اور ایک بہترین مقام جیسا کہ ایک بیٹی کو ملتا ہے ویسا بنا سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اس گھر کی ہر چیز کو اپنی چیز سمجھے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ جب ایک اپنائیت والی بات ہو جاتی ہے تو یقیناً دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ایک ضرب المثل ہے کہ جہاں ہم اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں گے، وہاں سامنے والا بھی یقیناً اپنے دل میں ویسے ہی جذبات ہمارے کردار، ہماری رفتار و گفتگو کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور ویسے ہی جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ جو ہے سلسلے میں وہ یہ کہ ہم اس گھر میں جس میں ہم بہو بن کر کے گئے ہیں اس گھر میں خیانت نہ کریں۔ خیانت کے یہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کی کسی بھی بات کو دوسروں تک منتقل نہ کریں۔ معمولاً گھر میں جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہو نگاہوں سے گھر جاتی ہے یا بہو کے لیے وہ جذبات وہ احساسات دل میں باقی نہیں رہتے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بہو اس گھر کی باتوں کو دوسروں کے محلے والوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، جب ہمارا گھر ہے تو دوسروں تک منتقل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور بغیر خیانت کیے ہم اس گھر میں رہیں، اور اگر ہم ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہوتے تو یقیناً جو ہے اس گھر والوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک احترام باقی رہے گا، ان کے دلوں میں ہمارے لیے ایک جگہ ہوگی۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہماری مہمان نے یہاں پر، اور واقعاً ایک گھر کو اگر واقعاً ہم اپنا گھر سمجھ کر چلیں اور ان تمام اصول اور نکات کی رعایت کریں جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، تو بہترین ہمارا گھر ہو سکتا ہے، اور واقعاً یہ گھر وہ ہوگا کہ جس گھر کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں ہر طرف سکون ہوگا، ہر طرف محبت ہوگی۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم فخرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.